العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وقدرة الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين.
مسائل القيام میراث کے مسئلے پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اس سلسلے میں اس مسئلے سے قبل کہ وارثوں میں اس تناسب اور اس فیصلے کے ساتھ جائیداد کو تقسیم کیا جائے گا، کچھ ابتدائی مسائل، کچھ تنظیمی مسائل بیان کیے جا رہے تھے، اور آج انشاءاللہ ان مسائل کا اختتام ہو جائے گا، اور آج ہی کی تقریر کے اختتام سے جائیداد تقسیم کرنے کے طریقے کا آغاز ہو جائے گا. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ کسی مرنے والے کی جائیداد کو تقسیم کرنے سے پہلے اس کی جتنی مالی ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کیا جائے گا، جتنے مالی حقوق اس کی گردن پہ تھے ان کو نکال دیا جائے گا، اس کے بعد جو جائیداد بچی اس میں سے مرنے والے نے اگر وصیت کی ہے تو ایک تہائی کی حد تک اس کی وصیت پہ عمل کیا جائے گا اور باقی جائیداد کو پھر تقسیم کیا جائے گا، اور اگر کوئی وصیت نہیں کی ہے تو مالی حقوق نکالنے کے بعد جو جائیداد بچ رہی ہے اس کے تقسیم کا عمل شروع ہو جائے گا. تقسیم کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا کہ چار ایسی چیزیں جو صرف بڑے بیٹے کا حق ہے اور وہ اسی کو ادا کی جائیں گی، اس میں کسی اور اولاد کا کوئی حق نہیں ہے. یہ چار چیزیں بھی نکال دی گئیں، بڑے بیٹے کو دے دی گئیں، اب اس کے باقی وارثوں کو دیکھ کر یہ جائیداد اس انداز سے تقسیم کی جائے گی کہ جس انداز سے شریعت نے ہمیں بتایا، اور شریعت نے یہ بتایا ہے کہ جتنی مرنے والے کے جتنے رشتے دار ان تمام رشتے داروں کو اس کی جائیداد میں سے حصہ نہیں ملتا، بلکہ رشتے داروں کے تین گروہ شریعت نے کر دی اور ان گروہوں کو ترتیب کے ساتھ حصہ ملے، یعنی جب تک کہ پہلے گروہ میں سے کوئی شخص بھی موجود اس وقت تک دوسرے گروہ والوں کی باری نہیں آئے گی اور وہ اس جائیداد سے محروم رہیں گے. اگر پہلے گروہ میں سے کوئی موجود نہیں اور پہلے گروہ میں مرنے والے کی اولاد اور اس کے والدین آتے ہیں، پہلے گروہ میں سے اگر کوئی موجود نہیں ہے تو پھر دوسرے گروہ کو جائیداد دی جائے گی. دوسرے گروہ میں مرنے والے کے اجداد یعنی دادا دادی نانا نانی اور اس کے بھائی بہن آتے ہیں، اور جب تک کہ ان رشتے داروں میں سے کوئی ایک بھی موجود ہے تیسرے گروہ کے رشتے داروں کی باری نہیں آئے گی. دوسرے گروہ میں سے اگر کوئی موجود نہ ہو تو پھر تیسرے گروہ کو جائیداد ملتی ہے جس میں اخوال و عمام یعنی ماموں پھوپھی خالہ اور چچا مرنے والے کے والدین کے سگے بھائی بہن ان کو جائیداد تقسیم کی جاتی ہے، اور اگر اس تیسرے گروہ میں سے بھی کوئی نہیں تو اس صورت میں اس جائیداد کا حقدار ولی عصر حاکم شرع ہوا کرتا ہے، یعنی جو امام وقت، اور امام کی غیر موجودگی میں کیونکہ اس کی جانب سے تمام حکومتی اختیارات نائب امام کو حاصل ہیں اس لیے نائب امام کو یہ جائیداد مل جاتی ہے، لیکن نائب امام کے ذاتی استعمال کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کے بیت المال میں جمع ہو کر مسلمانوں کا تقسیم کر دیا جاتا ہے. یہ تین گروہ شریعت نے بتائے، والدین اور اولاد پہلے گروہ میں، اجداد یعنی دادا دادی نانا نانی اور بھائی بہن دوسرے گروہ میں، اور چچا ماموں پھوپھی اور خالہ یہ تیسرے گروہ. یہ وہ رشتے دار ہیں جن کو خونی رشتے کے اوپر جائیداد ملا کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور رشتہ ہے جو انسانی زندگی میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے، بلکہ اکثر اوقات وہ رشتہ خونی رشتے داروں سے زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے انسان کی نگاہ پر، اور وہ ہے ازدواج کا رشتہ، شوہر اور بیوی کا رشتہ. شوہر اور بیوی کا مسئلہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کو شریعت نے کسی ایک گروہ میں نہیں رکھا، بلکہ ان کا مسئلہ یہ کہ ان کے لیے شریعت نے خاص حصہ مقرر کیا ہے جائیداد میں سے، شوہر بیوی کی جائیداد میں سے لے گا، بیوی شوہر کی جائیداد میں سے. چاہے پہلا گروہ ہو، دوسرا گروہ ہو، تیسرا گروہ، شوہر اور بیوی کے حصے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ہر گروہ کے ساتھ حصہ لیتے ہیں. یعنی اگر پہلے گروہ کے رشتے دار زندہ ہیں تو ان رشتے داروں کو جائیداد ملے گی، شوہر اور بیوی کو بھی ملے گی. پہلے گروہ میں سے کوئی نہیں ہے تب بھی یہ نہیں کہ پوری جائیداد اب شوہر اور بیوی دے گیا، نہیں، پھر دوسرے گروہ والوں کو ملے گی، شوہر اور بیوی کو اس کے ساتھ ساتھ ملے گی. دوسرے گروہ میں سے کوئی نہیں تو تیسرے گروہ والوں کو ملے گی، شوہر اور بیوی کو ساتھ ساتھ ملے گی. کوئی ایسی صورتحال نہیں ہو سکتی ہے کہ شوہر اور بیوی پوری رشتے داروں کی موجودگی میں بھی تمام جائیداد خود لے لیں اور رشتے داروں کو کوئی جائیداد نہ ملے. چکا کا مسئلہ بذات خود اس چیز کی اہمیت بتا رہا کہ یہ اس دیواج کا رشتہ کبھی اتنی اہمیت اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی خاطر انسان اپنے خونی رشتے داروں کو فراموش کر دے. شریعت نے اتنا خیال رکھا ہے کہ دونوں میں توازن رکھا ہے کہ ہر صورت میں مرنے والے کی جائیداد میں اس کے خونی رشتے دار بھی رشتے دار ہوں گے اور شوہر اور بیوی بھی رشتے دار ہوں گے. اب یہاں تک بات پہنچی تھی، اس کے آگے کچھ مسائل بیان کرنا. شوہر اور بیوی کی میراث کا مسئلہ چل رہا تھا، البتہ ایک بنیادی مسئلہ تو میراث کے اندر اپنے مقام پر ہے کہ چار پانچ ایسے سبب ہیں جس کی بنا پر کچھ میراث کے حقدار میراث سے محروم ہو جاتے ہیں، اور اس کی تفصیل آ چکی تھی کہ کفر، کافر کبھی وارث نہیں بن سکتا، قتل، قاتل کبھی وارث نہیں بن سکتا، زنا، زنا زادہ کبھی اپنے والدین کی میراث کا وارث نہیں بن سکتا، لعان، وہ لعان وہ شرعی مسئلہ ہے جس سے باپ اپنی اولاد کو اپنی اولاد تسلیم کرنے سے انکار کر دے، تو اس صورت میں وہ بیٹا کبھی حقدار نہیں بن سکتا میراث کا، وہ ایک الگ مسئلہ، وہ ہر گروہ کے ساتھ آئے گا. شوہر اور بیوی کا مسئلہ بہت آسان مسئلہ ہے کہ اگر مرنے والے کی کوئی اولاد نہیں ہے تو شوہر جو ہے، اگر مرنے والی عورت اور اس نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی تو شوہر کو اس کی آدھی جائیداد مل جائے گی اور آدھی کے حقدار اس کے دوسرے رشتے دار ہوں گے، اور اگر مرنے والی صاحب اولاد تھی تو شوہر کا حصہ آدھے سے آدھے کا آدھا ہو جائے گا، یعنی چوتھائی حصہ رہ جائے گا، اور باقی تین چوتھائی اس کے دوسرے رشتے داروں کو ملے گا. یہ ہے شوہر کا حصہ، آدھا حصہ اور آدھے کا آدھا، یعنی چوتھائی حصہ، اولاد نہ ہونے کی صورت میں آدھا اور اولاد ہونے کی صورت میں چوتھائی حصہ. اور بیوی کو اکیوں کے میراث کے مسئلے میں اکثر مقامات پر عورت کو مرد سے آدھی جائیداد ملتی، اسی لیے شوہر کا جو مسئلہ ہے بیوی میں یہی مسئلہ آدھا ہو کر آتا ہے. یعنی اگر بیوی کو میراث مل رہی ہے اس کے شوہر کا انتقال ہوا تو شوہر نے اگر اولاد چھوڑی ہے تو بیوی کا حصہ چوتھائی، اور اگر شوہر بغیر اولاد کے مرا ہے تو بیوی کو اس چوتھائی کا آدھا یعنی آٹھواں حصہ ملے گا. یہ تو ایک بنیادی مسئلہ ہے جس سے پھر باقی سارے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. یہ مسئلہ ہم بیان کر چکے تھے گزشتہ تقریب میں، تو شوہر کا حصہ یا آدھا ہوگا یا چوتھائی، اور بیوی کا حصہ یا چوتھائی ہوگا یا آٹھواں حصہ ہوگا، جسے عربی زبان میں سم کہا جاتا ہے. لیکن ایک فرق کے ساتھ، وہ فرق یہ ہے کہ شوہر تو بیوی کی جائیداد میں سے ہر چیز میں حصہ لے گا جو کچھ اس کی بیوی نے مرنے کے بعد چھوڑا، لیکن بیوی کو اپنے شوہر کی جائیداد میں سے ہر چیز نہیں ملا کرتی، بلکہ زمین اس کے اندر بیوی کا قطعاً کوئی حصہ نہیں، نہ خود زمین کے اندر ہے نہ اس کی خدمت میں، اور زمین پر جو چیزیں قائم، جو چیزیں کھڑی ہوئی ہیں، جس میں عمارت آتی ہے، درخت آتے ہیں، فصلیں آتی ہیں، پانی آتا ہے. مثلاً فرض کیجیے کہ شوہر نے ایک نہر بھی چھوڑی ہے اپنی میراث میں، تو اس نہر میں بہنے والا پانی بھی آتا ہے، تو زمین کے اوپر جو چیزیں قائم ہیں اس کی قیمت میں بیوی کو حصہ ملے گا، اس چیز میں حصہ نہیں ملے گا. زمین اس میں تو بیوی کا کوئی حصہ نہیں، نہ قیمت میں نہ خود اس چیز، اور زمین کے اوپر جو چیز قائم ہے، جو چیز کھڑی کی گئی ہے، جو چیز بنائی گئی ہے، اس چیز کی قیمت میں بیوی کو حصہ ملے گا آٹھواں حصہ، باقی اس خود اس چیز میں اگر بیوی حصہ لینا چاہے تو جائے گی. اور وہ چیزیں کہ جس میں شرن بیوی کا کوئی حصہ نہیں ہے، شوہر کے مرنے کے بعد اب بیوی ان چیزوں کو قطعاً استعمال نہیں کر سکتی، وارث اگر اجازت دے دے، یعنی شوہر کے وہ وارث جن کو وہ چیزیں ملیں، تو بیوی ان کی اجازت سے ان چیزوں کو استعمال کر سکتی ہے، یوں اسے قطعاً کوئی حق نہیں رہا. ایک مکان چھوڑا مرنے والے نے، اب اس کے اندر اس مکان کی زمین کے اوپر تو بیوی کا کوئی حق نہیں، اس پر اٹھنا چاہے، بیٹھنا چاہے، دن گزارنا چاہے، عدت گزارنا چاہے، جب تک کہ دوسرے وارثوں سے نہ پوچھے، جس میں بعض حالتوں میں اس کے ساتھ اور سسر ہوں گے، اس کی اولاد ہوگی، بعض حالتوں میں ہو سکتا ہے اس کے زیور وغیرہ ہوں، جب تک کہ ان سے نہ پوچھا جائے اس وقت تک اس چیز میں تصرف نہیں کر سکتی.
اور یہ تو وہ اس چیز کا مسئلہ ہے جس میں بیوی کو کوئی حق حاصل نہیں.
اچھا
وہ جس میں بیوی کو حق تو حاصل ہے مگر قیمت میں حاصل ہے, خود اصل چیز میں حق حاصل نہیں. زمین کا تو مسئلہ ہو گیا. اب زمین پر جو بلڈنگ کھڑی اس میں بیوی کا ایک حصہ تو ہے, اس چیز میں نہیں ہے, اس کی قیمت میں نہیں. تو اس کا یہ مسئلہ ہے کہ جب تک بیوی وارثوں سے نہ پوچھے اس بلڈنگ میں نہیں رہ سکتی ہے, اور جب تک کہ وارث اس بیوی کو مرنے والے کی بیوا کو اس کا حصہ نہ دے دیں اس وقت تک وارث بھی اس چیز میں تصرف نہیں کر سکتے ہیں. وہ بلڈنگ, وہ باغ, وہ پانی, وہ کھیت, وہ نہر, جو کچھ بھی زمین کے اندر تو یک طرفہ مسئلہ ہے کہ وارث اس زمین کو جس طرح چاہے استعمال کریں, اس کو مرنے والے کی بیوا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. مرنے والے کی بیوا اگر اس زمین کے اندر کوئی استعمال چاہتی تو اسے وارثوں سے پوچھنا پڑے گا. لیکن اس زمین کے اوپر جو چیز کھڑی ہوئی ہے جس کی قیمت میں بیوی کا حصہ ہے اس میں دو طرفہ مسئلہ ہے. نہ وارث بغیر بیوہ کی اجازت کے اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں, تصرف کر سکتے ہیں, اور نہ بیوہ جب تک کہ نہ بیوہ وارثوں کی اجازت کے بغیر اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں. دونوں کو اس میں ایک دوسرے سے پوچھنا پڑے گا. البتہ وارثوں کے لیے مسئلہ آسان ہے کہ ان کو یہ اختیار ہے چاہے بیوہ سے پوچھیں اور چاہے اس کے پیسے اس کو دے کر پھر اس کا حق ختم کریں. لیکن جب تک کہ اس کے پیسے نہ دیے جائیں گے اس وقت تک مسئلہ دو طرفہ, نہ بیوہ بغیر وارثوں کی اجازت کے استعمال کر سکتی ہے, نہ وارث بغیر بیوہ کی اجازت کے اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں. چنانچہ اس بنا پر اگر مرنے والے کے مرنے کے بعد اس کے وارثوں نے فرض کیجیے کھیت یا ایک بلڈنگ ہے, اس بلڈنگ کو فروخت کر دیا, باپ کو فروخت کر دیا, تو اب اگر انہوں نے اب تک بیوہ کو قیمت نہیں دی ہے اور اس کی قیمت ادا کرنے سے پہلے فروخت کر دیا, چاہے یہی سوچ کر کہ جو پیسے ملیں گے اس میں سے بیوہ کو ہم حصہ دے دیں گے, تب بھی کیونکہ اس کے پیسے دینے سے پہلے اس چیز کو بیچا گیا, اس لیے وہ بیوہ اگر کہہ دے کہ میں راضی نہیں ہوں اس فروخت کے اوپر, تو یہ معاملہ شرم خود بخود ختم ہو کر رہ جائے گا. کسی قسم کا استعمال بھی وارث نہیں کر سکتے جب تک کہ بیوہ کو اس کا حق نہ دے دیا جائے یا اس سے اجازت نہ دی جائے, اور اسی طرح اس کے برا. اب اس کے اندر اور بہت تفصیل چلتی ہے کہ کبھی اختلاف ہو جائے, آپس میں جھگڑا ہو جائے, کیا سب طریقہ ہے, لیکن یہ مسائل نہ بیان کرنا ضروری ہے نہ یہ اس کا مقام ہے, بلکہ اس کی تفصیل آئے گی کتاب قضاوت میں کہ شرن کس طریقے سے قضاوت کی جاتی ہے, جب اختلاف ہو جائے تو کس طریقے سے مستحد فیصلہ کرتا ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ میراث کے بعد جو چیپٹر شروع ہوگا حدود اور زیاد کا اس میں کسی مقام پر آ جائے. اچھا اب اسی سلسلے میں ایک مسئلہ اور چل رہا تھا کہ یہ تو بات اس وقت ہے جو ہمارا اپنا ماحول ہے کہ ایک شوہر کی ایک بیوی ہوتی, لیکن اگر وہ علاقے ہوں یا وہ قومیں ہوں جہاں آج کل بھی ایک سے زیادہ بیویاں کرنے کا رواج ہے, کہ ہمارے یہاں بھی ایسے کیسز ہوتے ہیں, تب اس کا مسئلہ ہے. ایک شوہر کی جائیداد میں اس کی بیوہ کو چوتھائی حصہ ملتا ہے اور آٹھواں حصہ ملتا ہے, اولاد کے ہونے نہ ہونے سے یہ فرق پڑ جاتا ہے. یہ آٹھواں حصہ جو ہے یہ بیوی کا حق ہے. اب ایک بیوی ہے تو اس کو یہ پورا آٹھواں حصہ ملے گا, اگر اس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں, چار بیویاں ہیں اور بعض اوقات پانچ بیویاں بھی ہو سکتی ہیں, اس کا مسئلہ بھی آتا ہے, چار بیویاں ہیں, تین ہیں, دو ہیں یا پانچ ہیں, تو یہی آٹھواں حصہ جو ہے ان پانچوں میں برابر سے تقسیم کر دیا جائے. یہ نہیں ہوگا کہ چار بیویاں ہیں تو چاروں کے لیے آٹھواں حصہ نکال کر ان بیویوں کو پہنچایا جائے, نہیں, آٹھواں حصہ بیوی کے لیے. ایک بیوی ہے تو وہ پورا اس کا ہو گیا, ایک سے زیادہ ہے تو اسی آٹھویں حصے میں وہ ساری شریک بنی. اور اس سلسلے میں ایک مسئلہ چل رہا تھا کہ تمام بیویوں کو یہ حق ملتا ہے, چاہے کسی بیوی سے شوہر زیادہ محبت کرتا ہو, کسی سے کم کرتا ہو, کوئی بیوی ایسی ہو کہ جو شوہر کے گھر میں آ چکی ہے اور کافی عرصے سے رہ رہی ہے, یا ایسی بیوی ہو جس سے نکاح ہو گیا اور اب تک رخصتی نہیں ہوئی اور پھر شوہر کا انتقال ہو گیا, اس کو بھی شرح وہی حق ملے گا اسی انداز سے جس انداز سے اس بیوی کو ملے گا جو 20 سال سے شوہر کے گھر میں رہ رہی. وہ بیوی جس سے شوہر نے اب تک صحبت نہیں کی ہے, شوہر اور بیوی کے تعلقات قائم نہیں کیے, اس کو بھی میراث سے اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا حصہ اس بیوی کو ملے گا کہ جو جس سے شوہر ایسے تعلقات قائم کر چکا. بیوی شریعت کی نگاہ میں بالکل برابر ہے. البتہ ایک بیوی ایسی جس کو اپنے شوہر کی جائیداد سے کوئی حصہ نہیں ملے, جائیداد تو جائیداد, اسے مہر تک ادا نہیں کیا جائے, اور یہ وہ بیوی کہ جس سے کسی شخص نے مرض موت میں نکاح کیا یہ شریعت کی ایک اصطلاح ہے مرض الموت. انسان بیمار ہوتا رہتا ہے، آتی رہتی ہیں بیماریاں، جاتی رہتی ہیں، یہ ساری بیماریاں کہلاتی ہیں. لیکن اگر ایسی بیماری ہو جس بیماری کے اختتام پر اسی بیماری کے نتیجے میں شوہر کا انتقال ہو جائے، اب چاہے پانچ سال بعد ہو، چاہے دو سال بعد ہو، چاہے چھ مہینے بعد ہو، چاہے دو دن بعد، وہ بیماری جس کا سلسلہ مستقل چل رہا ہے، جیت میں کٹنے نہیں پائے اور اسی بیماری میں شوہر کا انتقال ہو گیا، اس بیماری کو کہا جاتا ہے مرض الموت. اور اس بیماری کا پتہ نہیں چل سکتا، یعنی جب کوئی شخص بیمار ہو تو کبھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی کون سی بیماری ہے جب تک کہ اس کا انتقال نہ ہو جائے. جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ انتقال سے پہلے والی جو بیماری تھی یہ مرض الموت کہلائی ہے. اب اس مرض الموت کے اصطلاح کو سمجھ لیجئے، کیونکہ اس سے دو تین مسئلے بڑے پیچیدہ نکلتے ہیں میراث میں، اور دو تین مسئلے بڑے پیچیدہ وصیت کے اندر آتے ہیں جو بعد میں کسی مقام پر بیان کیے جائیں گے. اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے مرض الموت میں نکاح کرے اور پھر اسی مرض الموت میں تعلقات قائم کرنے سے قبل اس کا انتقال ہو گیا، تو ایسی بیوی نہ مہر کی حقدار ہے نہ اس کو کوئی جائیداد ملے گی. چنانچہ ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا، وہ بیماری میں تھا، بیماری سے صحت یاب ہو گیا اور پھر چند دنوں کے بعد دوبارہ انتقال ہو گیا، دوبارہ بیماری ہو گئی، یہ بیوی جو ہے یہ پوری بیوی مانی جائے گی چاہے ابھی اس کی رخصتی نہ بھی ہوئی، کیونکہ اس بیوی کا نکاح جس بیماری میں ہوا تھا شوہر اس بیماری سے صحت یاب ہو گیا تھا. اب چاہے بعد میں پھر وہی بیماری آ جائے لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. اس کے مقابلے میں دوسری لڑکی ہے، شوہر بیمار تھا، اسی بیماری میں اس کا نکاح ہو گیا اور اسی بیماری میں دو مہینے، چار مہینے، چھ مہینے کے بعد رخصتی ہونے سے قبل، تعلقات قائم ہونے سے قبل شوہر کا انتقال ہو گیا. تو اب یہ شوہر کا انتقال یہ بتا رہا ہے کہ یہ بیماری مرض الموت تھی جو کچھ عرصے پہلے اس کو لاحق ہوئی تھی. اس بیماری میں جس لڑکی سے نکاح ہوا ہے، یہ نکاح تو ہے لیکن اس کے بعد اس لڑکی کا کوئی حق نہیں ہے، نہ مہر ملے گا نہ اسے کسی قسم کی کوئی جائیداد ملے گی. اور اسی سے متعلقہ ایک مسئلہ اور بنتا ہے، وہ مسئلہ یہ مسئلہ بعد میں آنا چاہیے تھا لیکن مرض الموت کی بات آ گئی ہے تو اس کو بیان کرتا جلدی. اچھا یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ مرض الموت کا اور مرض نہ ہونے کا سارا تعلق بیوی کی حد تک، شوہر کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یعنی اگر مسئلہ الٹا، کسی بیوی کا انتقال ہو رہا تو اس کے شوہر کو ہر صورت میں بیوی کی جائیداد کا حصہ ملے گا، چاہے اس شوہر سے نکاح اس وقت ہوا ہو جب بیوی صحت مند تھی یا اس وقت ہوا ہو جب بیوی بیمار تھی، چاہے اس بیماری میں نکاح ہوا ہو جس کے بعد بیوی مر گئی یا اس بیماری میں نکاح ہوا ہو جس کے بعد بیوی صحت یاب ہوگی، چاہے شوہر اور بیوی کے تعلقات قائم ہوئے ہوں یا قائم نہ ہوئے ہوں، شوہر کو بیوی کی جائیداد سے ہر صورت میں حصہ ملتا ہے نکاح کا صیغہ پڑھنے کے بعد. لیکن بیوی کے سلسلے میں آپ نے مسئلہ سنا کہ اگر ایسی بیوی جس سے مرض الموت میں نکاح ہوا تھا اور اس سے تعلقات قائم نہیں ہوئے تھے تو اسے حصہ نہیں ملے گا. ہاں اگر فرض کیجیے مرض الموت میں نکاح ہوا بیوی سے اور شوہر نے اس مرض الموت میں پھر ایک اور اپنے آپ پر ظلم کیا کہ بیوی سے تعلقات بھی قائم کر لیے، تو اب اس بیوی کو جائیداد سے پورا پورا حصہ ملے گا، مہر بھی ملے گا. تعلقات جب قائم ہو جائے تو وہ بیوی بالکل پکی بیوی بن جاتی ہے، اس کو تو ہر صورت میں حصہ ملتا ہے. دو شرطوں کے ساتھ، مرض الموت میں نکاح بھی ہوا ہے اور تعلقات بھی قائم نہیں ہوئے، پھر جو شوہر مر جائے تو اس بیوی کو کوئی حصہ نہیں ملتا ہے. طلاق، اب طلاق کا بھی ایک مسل آتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بار بار کئی مقامات پر آ چکا کہ طلاق رجعی، طلاق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک طلاق بائن جس میں طلاق کا صیغہ پڑھتے ہی شوہر بیوی ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن جائے. اب اگر شوہر بیوی سے دوبارہ نکاح کرنا بھی چاہے، اس سے رجوع کرنا بھی چاہے، تو نئے سرے سے اس کو نکاح پڑھوانا پڑے گا، اور نئے سرے سے نکاح پڑھوانے کا مقصد یہ ہے کہ اب پھر وہی بنیادی مسئلہ آئے گا کہ لڑکی بھی راضی ہو، لڑکا بھی راضی ہو، تب یہ نکاح ہو سکتا ہے. یہ ہوتی ہے طلاق بائن، اس کی پانچ چھ قسمیں. نو سال سے کم عمر کی لڑکی کو جو طلاق دی جائے وہ طلاق بائن ہے. یائسا عورت کو، بانجھ عورت کو جسے حیض کا خون آنا بند ہو گیا ہے، غیر فیضانی 50 سال سے اوپر، فیضانی 60 سال سے اوپر، اسے جو طلاق دی جائے وہ طلاق بائن ہے. بیوی اپنے شوہر کو پیسے دے کر جو طلاق لے، طلاق خلا اور طلاق مبارک، وہ بھی طلاق بائن ہے. اسی طریقے سے حاکم شرع کے ذریعے سے جو عورت طلاق لے وہ بھی طلاق بائن ہے. وہ تفصیل آ چکی ہے، اس مسئلے کو دہرانا تحصیل حاصل ہوگا. تو طلاق بائن میں جب طلاق کا صیغہ پڑھا جاتا ہے تو بیوی کو عدہ تو رکھنا پڑتا ہے، لیکن یہ اجنبی ہو گئے صیغہ طلاق پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے نامحرم بن گئے، ان کا ہر قسم کا تعلق ختم ہو گئے. اب اگر شوہر نادم ہو جائے، پچھتائے اور دوبارہ بیوی کو اپنے قریب لانا بھی چاہے تو اس کو دوبارہ نکاح پڑھوانا پڑے گا، جس میں اگر بیوی راضی ہے تو ہو سکتا ہے، وہ ناراض ہے یا نہیں چاہتی تو نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہے طلاق بائن. ایک ہوتی ہے طلاق رجعی، کہ شوہر بیوی کو طلاق دیتا ہے لیکن تین طہر تک، یعنی تین حیض کے خون آنے تک اسے یہ اختیار ہوتا ہے. وہ بیوی عدہ رکھتی ہے طلاق کے بعد، اور عدے کے دوران شوہر کو اختیار ہوتا ہے کہ اگر وہ نازم ہو کر پچھتا کر یا جسی مسئلہ یہ چاہتا ہے کہ بیوی دوبارہ میری بیوی بن جائے، تو وہ اس کو اپنی بیوی قرار دے سکتا ہے. اس میں لڑکی کی اجازت کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر لڑکی راضی نہ بھی ہو، وہ سوچ بھی رہی ہو کہ اچھا وہ مجھے طلاق مل گئی، لیکن لڑکا پھر کہے کہ میں رجوع کرتا ہوں، تو یہ اس کی بیوی بن جائے. اور اس پورے عدے کے دوران وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے محرم ہیں، شوہر اور بیوی. شوہر چاہے تو اپنی بیوی سے تعلقات قائم کر سکتا ہے، شوہر اور بیوی والے. اور بیوی کے لیے اس عرصے میں شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا حرام ہے، وہ پورے احکامات نافذ ہوں گے. تو بہرحال اسی سے متعلق ہے اس مسئلہ. اگر کبھی کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دی، وہ طلاق دی ہے جس میں عدے کے دوران دوبارہ رجوع کرنے کا اور اسے اپنی بیوی بنانے کا حق حاصل ہے، اور عام طور پر ساری طلاقیں طلاق رجعی ہوتی ہیں، سوائے وہ پانچ چھ طلاقیں جو میں نے ابھی بتائی. طلاق رجعی دی اور اس کا عدہ ابھی گزر رہا ہے، عدے کے بیچ میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو دوسرا فریق اس کی جائیداد سے پورا پورا حق لے گا، وہی حق جو ایک نکاح والی عورت کو ملتا ہے. یعنی اگر شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی کو اس کی جائیداد سے پورا حصہ ملے گا. طلاق ہو چکی، حصہ گزر رہا ہے، لیکن شوہر کو پورا حصہ ملے گا اگر بیوی کا انتقال ہو گیا. یا اس کے الٹ، شوہر طلاق دے چکا ہے بیوی کو اور عدے کے دوران شوہر کا انتقال ہو گیا، تو بیوی اپنے شوہر کی جائیداد سے پورا حصہ لے گی، وہی حصہ جو بغیر طلاق والی عورت لیتی، اور یہ حق اس کو پہنچانا واجب ہے. تو یہ میراث کا حق عدے کے دوران ہی ثابت. البتہ اگر عدہ ختم ہو جائے اور پھر انتقال ہو، چاہے ایک ہی دن کے بعد انتقال ہو، تب اب کوئی حق ایک دوسرے پر نہیں ہے دونوں کا، اور بالکل اجنبی بن رہے. یا طلاق بائن کے عدے میں شوہر کا انتقال یا بیوی کا انتقال ہو، 50 سال کی عورت کو طلاق دی تھی غیر سیدانی کو، آج طلاق دی، 2 گھنٹے بعد انتقال ہو گیا بیوی کو، اب بیوی جتنی بھی جائیداد چھوڑے شوہر کا کوئی حق نہیں. یا شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی کو کوئی حق نہیں. تو طلاق بائن کے عدے میں کوئی حق نہیں میراث کا. طلاق رجعی میں یہ مسئلہ ہے کہ عدے کے دوران کیونکہ دونوں ابھی تک میاں بیوی، اگر انتقال کر جائے تو ایک دوسرے کو غسل بھی دے سکتے ہیں، اسی طریقے سے ایک دوسرے کی جائیداد میں سے حصہ بھی دیں گے. یہ بھی ایک مسئلہ ختم ہو گیا. اب مرض الموت کا مسئلہ اور طلاق کا مسئلہ، ان دونوں کو ملا کر ایک نیا مسئلہ، تیسرا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. وہ یہ کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو مرض الموت میں طلاق رجعی، اپنی بیوی کو طلاق دی بیماری کی حالت میں، اور اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا، ایک شخص نے اپنی بیوی کو بیماری کی حالت میں طلاق رجعی، وہ طلاق جس میں رجوع کا حق، اب بیماری میں طلاق دی یہ پتا نہیں کہ یہ بیماری کون، لیکن اگر اس بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا، اسی بیماری میں جس میں اس نے طلاق دی، تو اس کی طلاق یافتہ بیوی 1 سال تک اس کی جائیداد کی حقدار ہے. یعنی طلاق کے دن سے لے کر 1 سال تک اس کو اس مرنے والے کی جائیداد میں سے حصہ مل سکتا ہے. مرنے والے کا یعنی طلاق دی گئی، طلاق دینے سے لے کر اس کے انتقال کے دوران اگر 8 مہینے 9 مہینے 11 مہینے تک گزر چکے، 1 سال تک گزر جائے، تو وہ بیوی حصہ ختم ہونے کے بعد بھی اپنے شوہر کی جائیداد میں حقدار بنے گی 3 شرطوں کے ساتھ. یعنی 1 سال گزر چکا ہے طلاق کو، لیکن پھر بھی وہ بیوی کو حصہ ملے گا اگر شوہر نے مرض الموت میں طلاق دی. عام صحت کی حالت میں طلاق دے تو عدے تک یہ مسئلہ ہے، 2 مہینے 2.5 مہینے بعد عدہ ختم ہوا، ختم ہو گئی بات، اب کسی کو حق نہیں ملے گا. لیکن اگر بیماری کی حالت میں طلاق دی، اور یہ وہ بیماری ہے جو شوہر کی موت تک جاری رہی، تو طلاق کی ڈیٹ سے لے کر انتقال کی ڈیٹ تک اگر 1 سال سے کم کی مدت، چاہے وہ 10 مہینے ہو 11 مہینے ہو، طویل عرصہ گزر گیا، پھر بھی بیوی اپنے اس شوہر کی جائیداد میں سے حق لے گی کہ جس سے اس کی طلاق ہو چکی ہے، لیکن 3 شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے کہ اس دوران بیوی نے دوسرا نکاح نہ کر دیا. اگر وہ دوسرا نکاح کر چکی ہے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ پھر بیوی اور شوہر کے وارث مصالحت کر دیں. یعنی مسئلہ پھر بھی واضح نہیں مجھتے جن کے نصیب، لیکن یہ شرط ہے بہرا کہ دوسرا نکاح نہ کرے. اگر دوسرا نکاح کر چکی ہے طلاق کے بعد، 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے کے بعد، 6 مہینے بعد کتنے کے، تو بات ختم ہو گئی، پھر ایک دوسرا مسئلہ پیش آ جائے گا. پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ یہ طلاق بیوی کے پیسے دینے کی وجہ سے نہ ہوئی، یعنی طلاق بیوی کی جانب سے نہ ہوئی. طلاق تو ہمیشہ شوہر دیتا، لیکن طلاق میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ شوہر اپنی ناراضگی کی وجہ سے دیتا ہے طلاق، اور کبھی بیوی لڑ کر جھگڑ کر اختلاف پیدا کر کے طلاق حاصل کیا کرتی ہے. تو اگر یہ طلاق بیوی کی جانب سے ہوئی تھی تو اس صورت میں بھی بیوی کو جائیداد میں کوئی حق نہیں ملے گا. ہاں شوہر کی جانب سے ہوئی تھی تب یہ مسئلہ. اور تیسری بات یہ کہ اسی بیماری میں شوہر کا انتقال ہو جائے، اسی بیماری کے دوران، اگر طلاق دینے کے بعد یہ بیماری ختم ہو اور اس کے بعد پھر شوہر کا انتقال ہوا، چاہے یہ بیماری ختم ہوئی دو مہینے تین مہینے آرام رہا، پھر یہی بیماری کسی قسم کی بیماری پھر آ گئی اور پھر شوہر کا انتقال ہو گیا، تب بھی اب بیوی کو کوئی حصہ نہیں ملے گا. یہی بیماری مسلسل چلتی رہے اور اسی بیماری میں شوہر کا انتقال ہو. البتہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی بیماری کی وجہ سے شوہر کا انتقال ہو. فرض کیجیے کہ ایک آدمی کو کینسر ہے اور اب یہ اس کو مرنا اس کا یقینی ہے، وہ بیماری چل رہی ہے چھ مہینے سات مہینے آٹھ مہینے، اور اسی بیماری کے دوران اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اور اسی بیماری کے دوران طلاق دینے کے بعد اسی بیماری کے دوران اس کا انتقال ہو گیا. اب چاہے اسی بیماری کی وجہ سے انتقال ہو، مثلا کینسر کی وجہ سے، یا اس کا انتقال کسی اور وجہ سے ہو گیا، سڑک پر چل رہا تھا ایکسیڈنٹ ہو گیا مر گیا، وہ بیماری کی وجہ سے نہیں مر، مرا کسی اور وجہ سے، لیکن اسی بیماری کے دوران مرا، اسی مرض کے دوران مرا، وہ مرض ختم نہیں ہونے پایا، تو تیسری شرط یہ ہے کہ اس مرض کے دوران شوہر کا انتقال ہوا. اب چاہے اسی مرض کی وجہ سے ہوا ہو یا کسی اور مصیبت و آفت کی وجہ سے ہوا ہو، دونوں صورتوں میں بیوی حقدار ہوتی. البتہ اگر بیماری صحیح ہو گئی، وہ اپنے بستر سے اٹھ گیا تھا، اس کی بیماری ختم ہو گئی تھی، بعد میں پھر وہ مر گیا، تو اس صورت میں بیوی حقدار نہیں ہوگی. لیکن یہ مطلب پھر میں بتا دوں کہ اس بیوی کا ہے جس نے طلاق رجی لی ہے موت کی بیماری کے دوران، اور پھر طلاق سے لے کر شوہر کے مرنے تک ایک سال سے کم عرصے کی مدت گزرتی ہے، تو یہ بیوی بھی اپنے شوہر کی میراث سے حصہ لے. اب دیکھیں یہ شریعت کے مسائل ہیں، عدے کے دوران میراث ملنا، یہ ایک سال کا مسئلہ، کن گھرانوں میں اس کا خیال رکھا جاتا ہے، کہاں لوگ اس کو سوچتے ہیں کہ یہ بھی کوئی مسئلہ، اور کتنے گناہ بلا وجہ اپنی گردنوں کے اوپر لوگ مول لے لیتے ہیں شریعت سے ناواقفیت اور جہالت کے نتیجے. اب یہاں تک بات پہنچی، اب میراث کی تقسیم کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے، لیکن اس وقت پھر ایک ضمنی مسئلہ نکل آیا، اور وہ مسئلہ ہے حمل کا، کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کسی آدمی کا انتقال ہو تو اس کی بیوی حاملہ ہوتی ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے. اب یہ پتہ نہیں کہ یہ بچہ جو ہے یہ زندہ پیدا ہوگا، مردہ پیدا ہوگا، لڑکا ہوگا، لڑکی ہوگی، ایک ہوں گے، ایک سے زیادہ ہوں گے. اب فرض کیجئے کہ بچے کی پیدائش میں چھ مہینے باقی ہیں، تو کیا کیا جائے؟ چھ مہینے تک جائیداد کو روک کر رکھا جائے، جھگڑا مول لیا جائے، جائیداد تقسیم کر دی جائے؟ یہ مسئلہ بڑا تفصیلی مسئلہ ہے، اور اس میں آیت اللہ خوئی اور آقا خمینی میں بڑا اختلاف بھی ہے، بلکہ یہ آقا خمینی کا اختلاف نہیں، بلکہ آقا خوئی کا مسئلہ اکثر مجتہدین کے فتوے سے ہٹ کر اس مقام پر ہے. لیکن اس کا تذکرہ شروع کرنے سے پہلے ہی 30 منٹ پورے ہونے جا رہے ہیں، اسی پر اس وقت آج گفتگو ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ یہ مسئلہ ہم بیان کریں گے، اور پھر اس مسئلے کے بعد میراث کی تقسیم شروع ہو جائے گی. لیکن میراث کی تقسیم شروع ہونے سے پہلے ایک اصطلاح کی وضاحت ہم اور کرتے ہیں، مرض الموت کی وضاحت ہم نے کی. ایک اصطلاح ہے حاجب. حاجب ایسے رشتے داروں کا نام، حاجب عربی زبان کا لفظ ہے، حجاب کا لفظ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے پردے کے معنی. حاجب کے معنی وہ رشتے دار جو رکاوٹ پیدا کر دے. تو شریعت میں کچھ رشتے دار ایسے ہیں جن کو میراث تو نہیں ملتی، لیکن اگر وہ موجود ہوں، وہ زندہ ہوں، وہ حیات ہوں، تو وہ جن کو میراث مل رہی ہوتی ان کے حصے میں آ کر گڑبڑ کر دیتے ہیں اور ان کو ان کے حصے سے کم حصہ دلاتے ہیں. ایسے رشتے داروں کا نام ہے حاجب. حاجب جو ہے یہ عام طور پر ماں کے حصے کو کم کیا کرتے ہیں. حاجب کہتے کسے ہیں؟ حاجب نام ہے دو بھائیوں کا، دو بھائی، کسی میت کے دو بھائی، مرنے والے کے دو بھائی ہوں یا ان کے مساوی، یعنی دو بھائی کے مساوی کیا چیز ہوتی ہے؟ چار بہنیں. شریعت میں ایک مرد میراث کے مسئلے میں ہمیشہ مرد دو عورتوں کے برابر سمجھا جاتا ہے. تو کسی کے دو بھائی ہوں یا کسی کی چار بہنیں ہوں یا ایک بھائی اور دو بہنیں، مطلب سے جتنا دو بھائی کی اور جو میت کی ماں اس کے حصے میں آ کر یہ گڑبڑ ڈال دیتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ وہ ان کی ماں بھی ہو. حاجب دو بھائیوں کا نام ہے جو میت کے بھائی ہوں اور باپ کی طرف سے بھائی ہوں. ان کا اور میت کا باپ ایک. مائیں الگ الگ ہو سکتی ہیں. سوتےلے بھائی بھی ہوں تو وہ بھی حاجب کہلاتے ہیں. یہ اثر ماں کے حصے میں عام طور پر گڑبڑ ڈال دیتے ہیں, کمی کر دیتے ہیں, ماں کو میراث میں رکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں. یہ ایک اصطلاح آج اگر ذہن میں رہے تو آئندہ ہفتے یہ مسائل شروع ہو رہے ہیں, اس میں یہ اصطلاح کئی مقامات پر دوہرائی جائے گی. اس کے ساتھ ہی آج کی گفتگو مسائل کی حد تک ختم ہو گئی. اب اس منزل پہ ہم پہنچ گئے ہیں جہاں سے میراث کی تقسیم کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے, جس کے اندر کچھ حسابی مسائل, لیکن اگر توجہ کے ساتھ گفتگو کو سنا جائے تو کسی قسم کی غلط فہمی کا امکان پیدا نہیں ہو سکتا. درود بھیجیے محمد والے محمد. جیسا کہ باقاعدگی سے آنے والوں کے علم میں ہوگا کہ ہماری گفتگو عقائد اسلام کے موضوع پر, عقائد امامیہ, عقائد شیعہ کے موضوع پر جاری ہے, اور اس سلسلے میں یہ احتیاط کرتے ہوئے کہ کسی قسم کی کمی بیشی نہ ہونے پائے ہماری گفتگو میں, اس لیے کہ عقائد کا تعلق عقل سے, روایات و احادیث کی روشنی میں عقائد کا تعین کرنا ہے جس میں کسی فرد واحد کا قول حجت نہیں رکھتا, تو احتیاط کرتے ہوئے کہ علماء اعلام, مراجع اعظام, انہی کے اقوال کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ہمارا صحیح عقیدہ کیا ہے اور ہمیں کس عقیدے کے اوپر سختی سے قائم رہنا چاہیے. چنانچہ ہم نے کوشش یہ کی کہ ابتدائی دور کے عظیم بزرگ شیخ صدوق, جو دعائے امام زمانہ کے نتیجے میں متولد ہوئے اور انتہائی بزرگ کبار علماء کرام میں سے سمجھے جاتے ہیں, ان کی ایک کتاب ہے عقائد کے موضوع. ایک کتاب دور آخر کے انتہائی بزرگ عالم دین شیخ محمد رضا مظفری کی ہے, جو اس دور آخر کے انتہائی بزرگ مراجع میں شمار کیے جاتے ہیں, اور آج کل عراق و ایران کے تمام مدارس میں جب اشتہاد کی تعلیم کا نصاب تبدیل کیا جا رہا تو اس میں شیخ رضا مظفری کی کتابوں کو داخل کیا گیا ہے, اور پرانے مجتہدین کی ساری کتابوں کو رفتہ رفتہ نکالا جا رہا ہے. زمانہ بدلنے سے, لوگوں کی ذہنی صلاحیت بدلنے سے اب کتابیں بھی تبدیل کی جا رہی ہیں. تو نجف اور قم کے مدارس کے اندر اس وقت جو سلیبس رائج, وہ سارا کا سارا شیخ رضا مظفری کا لکھا ہوا تھا. اس میں بھی تھوڑی سی تنظیم اور تبدیلی آیت اللہ داخل صدر نے کرنا شروع کی تھی, لیکن اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے سے پہلے ہی انہیں شہادت کا رتبہ جلیل حاصل ہو گیا. بہرحال شیخ رضا مظفری قم اور نجف کے جدید تعلیمی نظام کے معماروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو انہوں نے بھی عقائد کے موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام عقائد الامامیہ ہے, اور شیخ صدوق کی کتاب کا نام اعتقادیہ ہے. اگر کہ شیخ صدوق کے ساتھ شیخ طوسی, شیخ مرتضیٰ, شیخ مفید سب کی عقائد کی کتابیں موجود, لیکن چونکہ ایک وقت میں ایک ہی کتاب کا انتخاب کیا جا سکتا تھا اور یہ کتاب اردو میں مہیا ہے, آپ کے لیے دیکھنا آسان ہے کہ ہم صحیح پڑھ رہے یا غلط, اس لیے ہم نے اس کتاب کا انتخاب کیا. شیخ صدوق نے کہیں کہیں پر خاص طور پر اب جو عقائد شروع ہو رہے ہیں, یہ عقائد اگر کے تدریس کے اعتبار سے آخر میں آنا چاہیے, موت کے بارے میں, روح کے بارے میں, قبر کے بارے میں, لیکن شیخ صدوق نے ان کا تذکرہ نبوت سے, امامت سے اور عدل سے پہلے توحید کے سلسلے میں کیا, اس لیے ہم بھی اس کو ابھی بیان کرنے پر مجبور. ان مسائل میں یہ جو شیخ صدوق اب بیان کر رہے ہیں, ان میں شیخ صدوق کے عقائد کہیں کہیں پر باقی مجتہدین کے عقائد سے مختلف ہو گئے ہیں. چنانچہ بعض مقامات پر انہوں نے کچھ ایسی حدیثوں سے عقیدہ افسیا ہے جو حدیثیں بہت کمزور ہیں, اور اس پر دوسرے مراجع نے پھر تصحیح کی. تو ہم کیونکہ دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ جو کتابیں لکھا ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیں, لیکن ساتھ ساتھ اس مقام پر جو دوسرے مجتہدین نے اختلاف کیا ہے وہ بھی ہم بیان کر دیں گے, تاکہ آپ کے ذہن میں یہ واضح طور پر آ جائے کہ یہ وہ عقیدہ ہے جس پر یقین رکھنا ضروری نہیں, جو مان لے مان لے, جو نہ مانے نہ مانے. جہاں اختلاف نہیں اس کو تو بہرحال سب کو ماننا پڑے گا. تو پہلی گفتگو ہماری یہ ہوئی تھی, سب سے پہلی گفتگو, کہ ایک انسان پر خدا نے کس طرح سے واجبات اور حرام کا حکم دیا, اصول دین میں اور فروع دین میں ایک مومن کو کیا کرنا ہے, اجتہاد کسے کہتے ہیں, مجتہد کا کیا مقام. اس کے بعد پھر اس کے بارے میں کہ توحید کا کیا مطلب. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ابتدا سے لے کر اس زمانے تک تمام ادوار میں علماء کا یہ طریقہ رہا کہ حضور خدا پر بحث کی ہی نہیں جاتی تھی, اس لیے کہ کوئی دور ایسا نہیں گزرا سوائے اس آخری دور کے کہ جس کے اندر خدا کا انکار کبھی بھی کیا گیا. ہر دور میں خدا کو تو مانا جاتا تھا ابتدا سے, یعنی آدم سے لے کر سمجھے فیمینسٹ تحریر کے عروج پانے تک خدا کا انکار کسی دور میں نہیں کیا گیا, کیونکہ یہ اتنا واضح اور بدیہی مسئلہ ہے کہ انکار کی گنجائش نہیں. چنانچہ علماء یہ بحث کبھی نہیں کرتے تھے کہ خدا ہے یا نہیں, بحث ہوتی تھی کہ خدا کیسا ہے. ہاں یہ ہوتا تھا کوئی دس خدا مانتا تھا جیسے یونانی, کوئی دو خدا مانتا تھا کہ جیسے مجوسی اور زرتشتی، کوئی تین خدا مانتا تھا جیسے عیسائی، کوئی 360 خدا مانتا تھا جیسے عرب کے مشرق. تو صفتوں پر بحث ہوتی تھی کہ خدا ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے اور اس کی صفتیں کیا. تو اس پر گفتگو ہو گئی، وجود خدا پر گفتگو نہیں، لیکن اس پر ہم نے 10 مہینے تک مسلسل گفتگو کر دی. اس کے بعد دوسرا عقیدہ جو بیان کیا گیا وہ یہ کہ قرآن میں کچھ ایسی آیتیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کے ہاتھ پاؤں وغیرہ ہے، تو ان آیتوں کا صحیح مطلب اور مفہوم کیا ہے. تیسرا عقیدہ اس کے بعد یہ آیا تھا کہ خدا کی صفات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ، اور اسی سلسلے میں یہ چیز آئی تھی جس کو میں پھر دوہرا دوں کہ خدا کی دو قسم کی صفات ہیں، ایک وہ جس کا تعلق ذات خدا سے، کوئی مخلوق ہو یا نہ ہو وہ صفت خدا کے اندر ہو وہ ہمیشہ سے، اور کچھ صفت صفت افعالی، جب مخلوق ہوگی تب خدا میں وہ صفت پیدا ہو. ان صفات کے بارے میں اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ یہ صفتیں بھی ہمیشہ سے ہیں تو وہ مشرک اور کافر ہے. مثلا ناراض ہونا، ناراض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی سامنے ہو جس سے ناراض ہوا جا، چنانچہ جب تک کہ کوئی مخلوق پیدا نہ ہوگی خدا ناراض نہیں ہو سکتا ہے. اب اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ خدا کسی گروہ سے ہمیشہ سے ناراض ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو شرک کی منزل میں لے گیا، کیونکہ اگر خدا اس سے ہمیشہ سے ناراض ہے اس کا مقصد یہ کہ وہ گروہ بھی ہمیشہ سے موجود ہے، یعنی جب سے خدا ہے وہ گروہ بھی ہے، تو اس نے دو خدا مانی. اسی طرح یہ عقیدہ کہ خدا ہمیشہ سے کسی سے راضی، ایک ایسا گروہ کائنات میں جس سے ہمیشہ سے خدا راضی، یہ عقیدہ بھی شرک ہے. اس لیے کہ راضی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی سامنے ہو جس سے راضی ہوا جائے. اب اگر کوئی ایسا گروہ ہے جس سے خدا ہمیشہ سے راضی ہے، اس کا مقصد یہ کہ وہ گروہ بھی ہمیشہ سے موجود ہے، اور یہ شرک ہے کیونکہ ہمیشہ سے سوائے خدا کے اور کوئی ذات موجود نہیں، خواہ وہ محمد والے محمد کی ذات مقدسہ ہی کیوں نہ. اس کے بعد تکلیف کے متعلق ہمارا عقیدہ آیا. تکلیف، یہ اردو کا لفظ تکلیف نہیں، تکلیف کے معنی خدا نے جب کسی کے اوپر ذمہ داریاں عائد کی ہیں تو کس انداز سے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا نے ہر ایک کو اس کی طاقت سے کم ذمہ داریاں عطا کی، ایسا نہیں ہے کہ جتنی کسی میں طاقت ہے اتنی ذمہ داریاں اسے دی گئی. اور پھر امام نے اس کی تشریح کی کہ انسان کے لیے ہمیشہ زندگی بھر حج کرنا ممکن ہے، خدا نے ایک حج واجب کیا. بچت پوری کی پوری دینا ممکن ہے، خدا نے 5واں 40واں حصہ واجب کیا. یہ عقیدہ بھی ضروری ہے کہ جتنے احکام شریعت، یہ ایسے نہیں کہ بس انسان اتنی ہی طاقت ہے اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، جتنی طاقت ہے انسان میں خدا نے اس طاقت سے کم ذمہ داریاں انسان کے اوپر عائد کی. یعنی اگر کوئی 40 سیر وزن اٹھا سکتا ہے تو اس پر پورا 40 سیر وزن شریعت نے نہیں رکھا، 40 سیر سے کم ہی وزن اس کے اوپر رکھا گیا. اس کے بعد بندوں کے افعال کے بارے میں عقیدہ آیا کہ بندوں کے افعال تقدیری طور پر خدا نے پیدا کیے ہیں، تقدیری طور پر پیدا نہیں. تقدیری کا مطلب ہے طاقت عطا کرنا، تقدیری کا مقصد ہے کام کرانا. چوری کی طاقت خدا نے، چوری کا جو فعل یہ تقدیری طور پر خدا نے پیدا کیا، تقدیری طور پر نہیں. یعنی چوری کی طاقت خدا نے بندے کو دی لیکن چوری کا عمل خدا نے اس سے نہیں کروایا. یہ بحث بھی ذہن میں رہنا چاہیے تاکہ قرآن کی وہ آیتیں حل ہو سکیں جہاں پر اکثر مقامات پر یہ کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، ہم جسے چاہتے ہیں روزی دیتے ہیں، ہم جسے چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں. یہاں مقصد یہ ہے کہ تبدیلی طور پر ہم لوگوں سے کام کراتے ہیں، یعنی ہم انہیں طاقت دے دیتے ہیں گمراہ ہونے کی اور ہدایت پانے کی. تبدیلی طور پر، تبدیلی کا مطلب کام کرنا، تبدیل کا مطلب طاقت دینا. تبدیل الگ چیز ہے، تقویر الگ چیز. بندوں کے افعال جہاں جہاں قرآن میں آیا، جسے چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، جس کے دل پہ چاہتے ہیں مہر لگا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں تاریکی میں رکھتے ہیں، ان سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے بندوں کو، بندوں سے جتنے کام، بندے جتنے کام کرتے ہیں وہ تقدیری طور پر ہم ان کو کرواتے ہیں، ہم نے ان کو طاقت دے دی. اب کرنا نہ کرنا ان کی مرضی پر ہے، لیکن کرنے کی طاقت ان کے پاس ہے. زنا کی طاقت ہم نے ان کو دے دی ہے، شراب پینے کی طاقت ہم نے دے دی ہے، بتوں کے سامنے سر جھکانے کی طاقت ہم نے دی. تکمیلی طور پر ہم نہیں کرواتے، یعنی وہ کام ہم کرواتے نہیں، کرنا نہ کرنا اس کی مرضی پر ہے. جس کی تفصیل آ چکی تھی لیکن پھر بھی میں نے دوہرا دیا کہ شاید پچھلی دفعہ یہ بات واضح نہ ہوئی. اس کے بعد جبر و تفویض کا عقیدہ. دو گروہ ہمیشہ سے تھے، ایک جبریہ کہ ہر کام خدا کرتا ہے، پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا. ایک مفوضہ کہ خدا کچھ نہیں کرتا، تفویض ہمارے حوالے کر دیا. اب اس تفویض والوں کے بھی دو گروہ ہو گئے. ایک کا کہنا ہے کہ ہر بندہ آزاد ہے جو دل چاہے کرے، ایک کا کہنا یہ کہ بندے آزاد نہیں، بندوں کے اوپر خدا نے کچھ بندوں کو مقرر کر دیا، مثلا رسول کو اور امام کو، وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، خدا جو ہے وہ کچھ نہیں کرتا. یہ عقیدہ بھی شرک ہے، باطل ہے بالکل، اور اس پر اعتقاد رکھنے سے انسان اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. اور اس کی دلیل بھی جو شیخ نے بیان کی تھی، شیخ صدوق نے، وہ اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں. یہ کچھ عقیدوں کی تکرار ہو رہی ہے صرف اس لیے کہ بات بالکل واضح ہو جائے. اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے اس مسئلے پر بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے گی قضاء و قدر کا مسئلہ، لیکن فی الحال ہم شیخ صدوق کی عبارت آپ کو پڑھ کے سنا دیں، آئندہ مہینے شیخ مظفری کی عبارت ہم آپ کو سنائیں گے. قضاء و قدر، قضاء و قدر کے معنی ہوتے ہیں یہی عقیدہ کہ یہ جو دنیا میں کام ہو رہے ہیں یہ ہم کرتے ہیں یا خدا ہم سے کرواتا ہے. لکھنے ایک تو ہمارا عقیدہ ہے، ایک بات بیچ کی ہے، نہ خدا نے ہم کو آزاد چھوڑا ہے نہ غلام بنایا ہے، کرنے کی طاقت دے دی ہے لیکن کرواتا نہیں، وہ ہماری مرضی ہے. اب اس سلسلے کے اندر شیخ صدوق کچھ عبارت تحریر کر رہے ہیں جو آپ سنتے چلیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے، کہ جتنے عمل ہم کرتے ہیں ایک کافر کافر رہا، خدا نے اس کو کافر بنایا یا یہ کہ وہ اپنی مرضی سے ہو، اس پہ چاہے کیا کچھ ہو تو کافروں کے گھر میں پیدا ہوگا. اس قسم کی بہت ساری باتیں شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ اعتقاد ہونا فی ذلک قولو تعالی، اس کے اندر ہمارا عقیدہ وہی ہے. اعتقاد ہونا فی ذلک، اس کے اندر ہمارا عقیدہ وہی ہے. قول الامام، جو امام نے ارشاد فرمایا، زرارہ سے جو امام کے ایک بہت بڑے صحابی ہیں، حین سألہ، جب زرارہ نے امام سے سوال کیا، ما تقول یا سیدی فی القضاء والقدر، اے میرے آقا قضاء و قدر کے بارے میں آپ کا کیا اعتقاد ہے، آپ کیا کہتے ہیں، ما تقول، آپ کیا فرماتے ہیں قضاء و قدر کے بارے میں. امام نے کہا اقول، میں تو صرف اتنا کہتا ہوں، ان اللہ اذا جمع العباد، قیامت کے دن خدا جب بندوں کو جمع کرے، سألہم عما قضا الیہ ولم یسألہم عما قضا الیہ، تو خدا ان سے یہ پوچھے گا کہ جس چیز کا میں نے تم سے عہد لیا، جو چیز میں نے تمہیں بتائی تھی، تم نے ان کو انجام دیا یا انجام نہیں دیا. ولم یسألہم، لیکن ان سے یہ نہیں پوچھے گا، عما قضا الیہ، کہ جو کچھ میں نے تم سے کروایا، جو افعال میں نے تم سے کروائے، اس کے بارے میں تم جواب دو کہ تم نے یہ کیوں کیا. خدا یہ نہیں پوچھے گا کہ میں نے جو تم سے کروایا اس کی جواب دہی کرو، خدا یہ پوچھے گا کہ جس کا میں نے حکم دیا اس کی جواب دہی کرو کہ انجام دیا یا انجام نہیں دیا. یعنی خلاصہ یہ کہ روز قیامت خدا کا یہ پوچھنا دلیل ہے اس بات کی کہ خدا کرواتا نہیں ہے بلکہ خدا صرف حکم دیا کرتا ہے. امام نے یہ جملے کہے کہ خدا یہ پوچھے گا یہ نہیں پوچھے گا، یہ قرآن کی کچھ آیتوں سے امام نے اس کی بات کیا، ان آیتوں میں یہی یہ آیتوں کے الفاظ ہیں کہ خدا یہ پوچھے گا کہ تم نے جو میں نے تمہیں حکم دیا وہ تم نے انجام دیا یا انجام نہیں، یہ نہیں پوچھے گا کہ جو کچھ میں نے تم سے کروایا وہ تم نے کیا یا نہیں کیا. یہ نہ پوچھنا اور پہلی بات پوچھنا دلیل ہے اس بات کی کہ خدا کرواتا نہیں ہے بلکہ خدا احکام دیتا ہے، کرنا نہ کرنا انسان کے ہاتھ میں. یہ تو امام نے جواب دیا زرارہ کو اور شیخ نے نقل کیا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں ول کلام و فل قدر، اس مسئلے میں گفتگو کرنا منہی عن، اس کو منع کیا گیا ہے. کما قال امیر المومنین لرجل قد سألہ عن القدر، جس طرح امیر المومنین نے اس شخص کو جواب دیا، اس نے پوچھا تھا مولا قدر کسے کہتے ہیں. قدر پھر میں واضح کر دوں یہی تھی کہ یہ انسان سارے کام کرتا ہے یا خدا کروایا کرتا ہے. تو امام نے جواب دیا، اس کو جواب دیا بقالا لہو بحر امیر، یہ بہت گہرا سمندر ہے، تو اس میں داخل نہ ہو، تو اس کے بارے میں دریافت نہ کر. اس نے دوبارہ یہی سوال کیا کہ مولا مجھے قدر کے بارے میں بتائیے. امام نے جواب دیا طریق المظلم، یہ ایک تاریخ راستہ ہے، تو اس پر قدم نہ رکھ. پھر اس نے یہی سوال کیا مولا سے کہ مولا قدر کے بارے میں بتائیے. امام نے کہا سر اللہ، یہ خدا کا ایک راز ہے، تو اسے معلوم کرنے کی زحمت برداشت نہ کر، اپنے آپ کو اس زحمت میں نہ ڈال. پھر اس نے پوچھا مولا سے کہ قدر کسے کہتے ہیں. امام نے کہا کہ قدر خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور اس کے پردوں میں سے ایک پردہ، اور یہ مسئلہ قدر خدا کے محفوظ خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. ایسا پردہ ہے جو ساری مخلوقات سے پوشیدہ ہے اور خدا نے اس پر مہر لگا دی ہے، کوئی اس سے واقع پر آگاہ نہیں ہو سکتا. خدا کا علم اس مسئلے میں ہمیشہ سے ہے، لیکن خدا نے اپنے بندوں کو اس کا علم عطا نہیں کیا. اور اس مسئلے کو کہ انسان خود یہ سارے کام کرتا ہے اور خدا کرواتا ہے، اس مسئلے کو بندوں کے مشاہدے سے بلکہ ان کی عقل سے بھی بہت اونچا رکھا ہے، کیونکہ بندے نہ اس کی حقیقت کو پہچان سکتے ہیں اور نہ ہی خدا کی قدرت کا ادراک کر سکتے ہیں، نہ ہی خدا کی قدرت کو حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایسا گہرا دریا ہے کہ اس کی گہرائی آسمان و زمین کے برابر ہے. یہ امام خالی تشبیہ دے رہے ہیں. مشرق سے مغرب تک اس مسئلے کی چوڑائی ہے، آدھی اندھیری رات کے مانند یہ ایک تاریخ مسئلہ ہے. سانپ اور مچھلیاں اس میں کثرت ہیں، کبھی وہ اوپر جاتی ہیں کبھی وہ نیچے آتی ہیں، اور اس کی گہرائی میں ایک سورج چمک رہا. یہ صرف تجبی ہے کلام عرب کی، یعنی اتنا یہ تاریخ مسئلہ ہے اور اتنی اس کے اندر پیچیدگیاں کہ عقل انسانی ان کو حاصل کرنے سے عاجز ہے اور کبھی حاصل نہیں کر سکتی. خدا واحد و یکتا بے نیاز ہے، اور کسی اور کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کی خدائی کے اس راز کے اوپر اطلاع حاصل کر لے. بس جو شخص یہ ارادہ کرے کہ میں اس راز کو حاصل کروں گا، وہ حکم خدا کا مخالف ہوگا، اس کی طاقت اور اختیار میں جھگڑا کرنے والا ہوگا، اس کی راز اور اس کے پردے کو پھاڑنے والا ہوگا، خدا کے عذاب میں اپنی جگہ بنانے والا ہوگا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور اس کی بازگشت اس کا پلٹنا ہمیشہ بری جگہ پر ہوگا. تو قضا اور قدر کے بارے میں امام نے اتنی سختی کے ساتھ منع کر دیا. اب خود تشریح کیا علماء نے کہ یہ اس لیے منع کیا ہے کہ عام طور پر انسانی عقلیں جو وہ اس مسئلے کو حاصل نہیں کر سکتی. البتہ کچھ ایسے مقامات ہیں قضا و قدر کے سلسلے میں بنیادی باتیں جس پر انسان بحث کر سکتا ہے، لیکن اس کی حقیقت کو پہچان نہیں سکتا ہے. کچھ بنیادی باتوں کی بحث کی اجازت دی ہے، لیکن وہ بھی بڑے بڑے علماء کو، عام انسان کو نہیں. وہ بحث کیا ہے اس کی تفصیل شیخ غزائے مظفری کی کتاب سے انشاءاللہ آئندہ مہینے آپ کے سامنے پیش کروں. شیخ صدوق اس مسئلے کو یہ کہہ کر ختم کرتے ہیں کہ امیر المومنین ایک مرتبہ ایک ایسی دیوار سے جو گرنے والی تھی، اس سے بچ کر ایک دوسری دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے. کسی نے پوچھا کہ یا امیر المومنین، آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ فرر من قضاء اللہ، یا آپ خدا کی قضا سے بھاگ رہے ہیں؟ کہ اگر موت آنا ہے تو یہاں بھی آئے گی وہاں بھی آئے گی، کیا آپ قضاء الہی سے بھاگ رہے ہیں؟ جواب دیا، افر من قضاء اللہ الى قدر اللہ، میں خدا کی قضا سے بھاگ کر خدا کی قدر کی جانب جا رہا ہوں. قضا اور قدر کا فرق یہ آپ سنتے چلیں. قضا کا مطلب ہے وہ احکامات جو خدا نے مجرور لکھے. احکامات کچھ احکامات ایسے ہیں جو خدا نے واضح طور پر لکھ دیے کہ ایسا تو ہونا ہی ہونا، اور کچھ کو مجرور لکھا کہ اگر بندے نے یہ کام کر لیا تو اس کو یہ چیز ملے گی، یہ کام نہیں کیا تو یہ چیز نہیں ملے گی. مثلاً خدا نے لکھ دیا موت کے بارے میں کہ موت جو ہے، اگر بندے نے اس دن صدقہ دے دیا اس کی موت 10 دن آگے بڑھ جائے، صدقہ نہیں دیا اسی دن مر جائے. بیماری کے بارے میں، اگر بیماری میں اس نے وقت پر طبیب سے رجوع کر کے دوا استعمال کر لی بچ جائے گا، دوا استعمال نہ کی تو یہ مر جائے گا. تو جو مشروط ہے شرط کے ساتھ لکھا کہ یہ کیا تو بچو، یہ نہیں کیا تو محروم رہو گے، اس کا نام ہے قضا. اور جو بالکل حد میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تو ہونے والا، جیسے قیامت کا آنا، اب لاکھ بندے کوشش کریں جو کچھ بھی کریں، یہ قدر الہی ہے، یہ آ کر رہے گا. ظہور امام یہ قدر الہی ہے، یہ ہو کر رہے گا. لیکن عذاب کا آنا یہ قضا، جیسے قوم یونس، خدا نے لکھا تھا کہ انہوں نے گناہ کیے ان پر عذاب آئے گا، توبہ کر لیں عذاب پلٹ جائے گا، تو عذاب آیا انہوں نے توبہ کی عذاب پلٹ گیا، یہ تھی قضا. جو شرط کی تھی کہ یہ کام کیا تو ملے گی یہ چیز، کام نہیں کیا تو اس چیز سے محروم رہو. اور قدر کے معنی حتمی چیز یہ ہونا. تو امام نے کہا کہ میں قضاء الہی سے جا رہا ہوں قدر الہی کی جانب، یعنی یہ جھکی ہوئی دیوار ہے. اب یہاں پر خدا نے اس انداز سے لکھا ہوگا اس کے اندر، یہ ممکن ہے کہ یہ جھکی ہوئی دیوار کے نیچے بیٹھا رہا تو یہ شخص مر جائے گا، وہاں سے چلا گیا تو یہ شخص بچ جائے گا. اس طرح ہر پریشانی کے موقع پر یہی کہ حادثہ ہو رہا ہے، کوئی مصیبت آ رہی ہے، دشمن حملہ کر رہا ہے، اسی طرح لکھا ہوا ہے آسمانوں پر کہ اگر اس نے اپنا دفاع کیا تو بچ جائے، اور ہاتھ پاؤں باندھ کر دشمن کے سامنے بیٹھ گیا تو مر جائے. سڑک پر چل رہے ہیں گاڑی آگے، اسی انداز میں لکھا کہ اگر اس نے فرار اختیار کیا اس مکان سے بچ جائے، اور گاڑی کے آگے چلتا رہا کہ جو خدا کی مرضی تو یہ مر جائے گا. یہ ہے قضا. اور قدر کے معنی یہ ہے کہ اگر خدا نے یہ لکھ دیا ہے کہ آج اس کی موت آنا ہی، تو چاہے اس دیوار کے نیچے بیٹھے تب بھی موت آئے گی، اس دیوار کے نیچے بیٹھے تب بھی موت آئے گی. مولا نے کہا میں قضا سے قدر کی جانب جا رہا ہوں، جھکی ہوئی دیوار کے نیچے یہ امکان ہے کہ یہاں پر قضاء الہی یہ لکھا ہوا ہو کہ اگر یہ جھکی ہوئی دیوار سے بھاگا تو بچ جائے گا، وہیں بیٹھا رہا تو مر جائے گا. لیکن ایک مستحکم عمارت کے سائے میں بیٹھنا، وہاں بھی اگر موت آ جائے تو اس کا مقصد یہ کہ قدر الہی تھا کہ آج تو موت کا آنا ہی لکھا تھا، چاہے ہم کہیں جا کر کیوں نہ بیٹھ جائیں. تو عقل جہاں پر کہیں کہ اس جگہ بچنے کے موقع موجود، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر اگر کسی کی موت آ رہی ہے تو وہ قضا کے تحت ہے. آسمانوں میں لکھا گیا تھا کہ اگر اس نے بچنے کے موقع سے فائدہ اٹھایا تو بچ جائے گا، بچنے کے موقع سے فائدہ نہ اٹھایا تو مر جائے گا. اور ایسی جگہ جہاں عقل کہے کہ یہاں بچنے کا کوئی موقع نہیں، انسان کیسے بچے گا، وہاں اگر موت آ جائے اس کا مقصد یہ کہ یہ موت قدرے کی لازمی میں تھی، جیسے اس کمرے کے اندر کوئی امکان نہیں مرنے کا، یہاں اگر موت آ جائے تو قدرے کی لازمی. تو مولا نے کہا میں قضا سے قدر کی جانب جا رہا ہوں، ایسی جگہ سے کہ جہاں موت آنا ممکن ہے، مشروط ہو سکتا ہے، وہاں سے میں بچ کر ایسے مقام پر جا رہا ہوں کہ وہاں بھی اگر موت آ جائے جس کا مقصد یہ کہ یہ چیز حتمی. دوسرے الفاظ میں مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیشہ قضا سے بدل کی جانب جاتا رہے, یعنی جہاں جہاں بچاؤ کا امکان ہے وہاں سے اپنی کوشش کرتا رہے بچنے, پھر بھی موت آ جائے جس کا مقصد یہ کہ قدر میں تھا اس سے بچنا ممکن نہیں. یہی جواب ہے ہم لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ جب ہر چیز لکھی ہوئی ہے تو ہم محنت کیوں کریں, ہم دوا کیوں پیے, ہم شادی بیاہ کی کوشش کیوں کریں, وہ تو جو لکھا ہوا ہے آسمان میں وہی ہو کر رہے گا. نہیں, یہ ساری چیزیں مثلا بیماری میں دوا پینا یہ قضا, یہ ممکن ہے لکھا ہو کہ دوا بھی تو بچو کہ دوا نہ پی تو مرو, یہ قضا اس سے بچنا چاہیے کیونکہ بچنے سے انسان کا یہ حکم بدل سکتا. ہاں, قضا سے بچ کر انسان ہمیشہ قدر میں آئے گا, یہ فطری چیز ہے کہ بیماری میں انسان کیا کرے گا, دوا کرے گا, آپریشن کرائے گا, ڈاکٹر سے رجوع کرے گا, پھر بھی موت آ گئی, جس کا مقصد یہ کہ یہ قدر تھا. تو مولانا قضا اور قدر کا فرق بتا کر اس مسئلے کو واضح کیا کہ ہاتھ پاؤں باندھ کر دنیا میں بیٹھ جانا کیوں صحیح نہیں, یہ سوچ کر کے جو لکھا ہے وہ ہو رہا ہوگا اس لیے صحیح نہیں ہے کہ لکھا ہوا قضا الہی ہے جو بدل سکتا ہے, اس سے ہمیں اپنی کوشش کرنا, پھر بھی ہو جائے تو وہ قدر الہی ہے جس کے سامنے ہمیں سر جھکانا. بس سوئل الصادق, اور روایت یہ ہے کہ چھٹے امام سے پوچھا گیا. یہ دوسری چیز آنے روکا تعویذوں کے بارے میں کہ مولا ہم تعویذ وغیرہ لکھ کر بیماری میں استعمال کرتے ہیں, جادو میں استعمال کرتے ہیں, اس کا کوئی اثر ہے؟ اگر لکھا ہوا ہے آسمان میں کہ ایسا ہونے والا تو بیکار ہے یہ سب لکھنا وغیرہ. امام نے جواب دیا کہ یا من القدر, یہ خود قدر الہی میں پیش ہے, یہ قرآن کی آیتیں, یہ دعائیں یعنی تعویذ, بیماری قضا ہے اور یہ تعویذ قدر, یعنی وہاں اس طرح لکھا ہوا ہوگا کہ اگر اس شخص نے اس تعویذ کو استعمال کر لیا تو خدا اسے اس بیماری سے بچا لے گا, اور تعویذ کو استعمال نہ کیا تو یہ مر جائے گا. تو خود یہ بھی تعویذ اور دعائیں قدر الہی ہیں جو قضا کو بدل دیا کرتی, جو لکھا ہوا ہے اس کو بدل دیا کرتی ہیں اور انسان کو بچا لیتی. البتہ اس لفظ قدر نے بتایا کہ اگر تعویذ اور دعاؤں کے بعد بھی موت آ گئی, اس کا مقصد یہ کہ یہ تو بالکل مقدر تھا, آپ کچھ بھی اس میں کرتے بچ نہیں سکتے. اب کیونکہ انسان کے سامنے جو بھی چیز آئے یہ پتا نہیں چل سکتا کہ یہ قضا ہے یا قدر, یعنی لکھی بھی چیز ہے یا بدلی جانے والی چیز ہے, اس لیے اس کی ذمہ داری ہے کہ ہمیشہ کوشش کرے بچنے کی, پھر اگر اس کے اوپر پریشانی آ جائے تو وہ اپنے آپ کو بےکس اور مجبور کرے. اب اس کے بعد ہمارا ایک اور عقیدہ, اعتقادنا فی الفطرہ, انسان کس طرح پیدا ہوا, کافر کافر کے گھر میں پیدا ہوا بیچارے کا کیا قصور, شیخ صدوق فرما رہے ہیں انسان کی فطرت کے بارے میں ہمارا عقیدہ, ان اللہ فطر جميع الناس على التوحید, خدا نے تمام مخلوقات کو توحید کے اوپر پیدا کیا, وذالک, اور اس کی دلیل قوله تعالی, خدا کا یہ قول, فطرت اللہ التي فطر الناس عليها, ہم نے لوگوں کو اس فطرت پر پیدا کیا ہے جو خدا نے ہر ایک کے لیے رکھ دی ہے, یعنی توحید, جس پر ہم نے سب لوگوں کو پیدا کیا. اور پھر خدا کا دوسرا قول, ما قال الله ليذل قوما بعد اذ هداهم حتى یبینا لہم ما یتقون, خدا کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا جب تک کہ انہیں ہدایت کا راستہ نہ دکھا دے, جب تک کہ ان کے سامنے راہ ہدایت پیش نہ کر دے, اس کے بعد پھر اگر کسی پر عذاب آیا یا کوئی گمراہ ہوا تو ہدایت کے بعد. اس کا مقصد یہ کہ اگر ایک کافر بھی گمراہ ہوا اور کافر گھرانے میں پیدا ہوا تو اس کی فطرت کے اندر خدا نے ہدایت رکھی تھی, اس نے اپنی فطرت کی آواز پر لبیک نہ کہا, ماحول کی آواز کو قبول کیا, اس لیے وہ گمراہ ہوتا چلا گیا. اس کے بعد پھر مختلف آیتیں ہیں قرآن کی جن کو شیخ صدوق پیش کرتے جا رہے ہیں, ان ہدینا سبیلا پورا الاما الہدا, تین چار آیتیں جن کا خلاصہ انہوں نے یہ نکالا کہ خدا ہر ایک کو ہدایت کا راستہ بتاتا ہے, یہ فطرت میں شامل, ہر ایک کو ہدایت اور توحید کا راستہ بتاتا ہے, پھر گمراہی انسان کو اختیار کر دیا کرتا ہے. یہ ہے فطرت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کہ کوئی شخص بھی دنیا میں کافر پیدا نہیں ہوا, اور اس کا عقیدہ کا مطلب ہے کہ فطرت موجود ہے, بس انسان اپنے ماحول یا اپنے نفس کے فائد کی وجہ توحید کی آواز پر لبیک نہیں کہتا اور گمراہ ہو جایا کرتا. پھر امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا بندوں کے وہ خدا جو ہے کن کن چیزوں پر سزا دے سکتا ہے؟ امام نے فرمایا کہ ما حجب اللہ علمہ ان عبادہ, خدا نے جو چیز بندوں کو نہیں بتائی ہے وہ ان سے ساقط, ان پر اگر بندے عمل نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں, کوئی سزا نہیں, اور جو احکام بندوں تک پہنچ گئے ہیں خدا نے بھیجے ہیں صرف انہی کے اوپر حساب و کتاب ہوگا. تو جو احکامات بندوں تک خدا نے نہیں بھیجے, جس تک حکم خدا نہیں پہنچا, اس کے لیے تحقیق تاخیر, پھر اس کے لیے کوئی حکم نہیں, اس کے لیے کوئی عذاب نہیں. عذاب انہیں قوموں کے لیے ہے جن تک ہدایت آ چکی. البتہ یہ قصیدہ جیسے کہ بیان کر دیا گیا کہ خدا نے ہدایت ہر قوم کو عطا کی. اس کے بعد شیخ صدوق عقیدہ شروع کرتے ہیں اس بارے میں کہ لوح و قلم, کرسی اور عرش کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا. فرماتے ہیں لوح و قلم کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ دو فرشتے. البتہ خود اس مسئلے میں اختلاف ہے. یہ شیخ صدوق کا وہ عقیدہ ہے جس کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ یہ اس عقیدے کو ماننا ضروری نہیں. شیخ مفید تحریر فرماتے ہیں کہ صحیح روایتوں سے ظاہر ہو رہا کہ لوح اس چیز کا نام ہے جس پر احکامات الہی لکھے جاتے ہیں, اور قلم اس چیز کا نام ہے جس کے ذریعے سے احکامات الہی لکھے جاتے ہیں. خدا جب فرشتوں کو کسی چیز کا حکم دیتا تو ان سے کہتا ہے کہ لوح کو جا کے دیکھو, لوح پر جو کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے فرشتے سمجھ لیتے ہیں کہ اس وقت یہ حکم الہی. اور شیخ صدوق آگے چل کر اسی کتاب میں جہاں وحی کے بارے میں عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ وحی کیسے نازل ہوتی, وہاں خود لکھتے ہیں کہ لوح و قلم جو ہے یہ لکھنے کی چیز اور وہ تختی ہے جس پر احکامات لکھے جاتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا کہ یہ دو فرشتے ہیں بڑی ضعیف روایت سے ثابت ہے, اس پر یقین کرنا ضروری نہیں. البتہ کوئی مانے تب بھی صحیح ہے, نہ مانے تب بھی ضروری صحیح ہے, اس پر ایمان اور کفر کا دار و مدار نہیں. عرش, عرش کسے کہتے ہیں؟ تو فرما رہے ہیں اعتقادنا فی العرش, ہمارا عقیدہ عرش کے بارے میں ہے, انہ جمیع الخلق, تمام مخلوقات کا نام عرش, جتنی مخلوقات خدا نے پیدا کی ریت کے ذرے سے لے کر یہ نظام شمسی اور کائنات کے کائنات کا چپا چپا, اس پورے مجموعے کا نام عرش. اور یہ گزشتہ تقریر میں گزر چکا کہ یہ پورا مجموعہ جس چیز کے اندر بند ہے اس چیز کا نام ہے کرسی, کرسی اس چیز کا نام, اس جگہ کا نام ہے جس میں ساری مخلوقات جمع ہے. تو کرسی ہے وہ جگہ اور تمام مخلوقات جو اس کرسی کے اندر موجود ہیں ان کا نام ہے عرش. یہ عرش کی ایک تعریف, بل عرش کی وجہ آخر ہوا علم ہو, اور عرش خدا کے علم کو بھی کہتے ہیں. عرش کے دو معنی, عرش تمام مخلوقات کا بھی نام ہے اور عرش جو ہے وہ خدا کے علم کا بھی نام ہے. پوچھا گیا سوئلہ صادق, امام صادق سے پوچھا گیا ان قول تعالی, خدا کے اس قول کا کیا مطلب ہے؟ اور رحمان و علل عرش استوا, کہ رحمان یعنی خدا عرش پر بیٹھا ہوا ہے, عرش کے اوپر قائم ہے. اس کی ایک تشریح تو گزشتہ اور آپ میں بیان کی جا چکی تھی, جہاں پر یہ بتایا گیا تھا کہ ایسے کام جو مخلوق کرتی ہے کبھی خدا نہیں کرتا. اب امام سے پوچھا گیا مولا اس کی مدد کریں کہ پھر اس کا مقصد کیا؟ اور رحمان علی عرش استوا, کہ رحمان عرش کے اوپر موجود ہے. امام نے فرمایا اس کا مقصد یہ ہے کہ خدا استوا من کل شیء فلیس شیء اقرب الیہ من شیء, خدا کی نگاہ میں خدا کے نزدیک ہر چیز بالکل برابر ہے. استوا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, فتح استوا بالکل برابری کا فرق, جہاں سے ہر ایک کا فاصلہ برابر. تو علی رحمان اور رحمان علی عرش استوا, استوا کے ایک معنی ہے بیٹھنا, ایک معنی ہے برابری. تو کچھ علماء نے بلکہ اکثر ترجمہ کرنے والوں نے عام مسلمانوں میں سے یہ لکھا کہ خدا عرش پر بیٹھا ہوا ہے جو معراج کو نیچے اترتا ہے, لیکن امام یہ فرما رہے کہ استوا کے معنی یہاں بیٹھنا نہیں, استوا کے معنی بالکل برابری, وہ مقام جہاں سے کسی کا فاصلہ ہر ایک سے برابر. تو خدا کی تمام مخلوقات سے ایک ہی فاصلے پر, وہ سب کا خالص ہے, تمام چیزیں اس کی مخلوق ہیں. فلیس شیء اقرب الیہ من شیء, ایسا نہیں کہ ایک چیز خدا سے زیادہ قریب ہے اور ایک چیز خدا سے زیادہ دور. یہ ہو گئے اس کے معنی. اب اس کے بعد شیخ صدوق عرش کے دو معنی ہیں, مخلوقات اور دوسرے معنی علم. مخلوقات کا معنی لے تو مطلب یہ کہ خدا اپنی تمام مخلوقات سے برابر فاصلے پر, العرش الرحمن علی العرش استوا, رحمان عرش سے برابر, عرش کا مطلب مخلوق, یعنی تمام مخلوق کے لیے خدا برابر ہے, اس کی رحمت ہر مخلوق کے لیے برابر ہے, اس کا غضب بھی ہر مخلوق کے لیے برابر ہے, وہ ہر ایک سے یکساں فاصلے پر ہے. اب اس عرش کی ایک تشریح کی ہے شیخ صدوق نے جو بڑی عجیب و غریب ہے, اور جس پر علماء نے کافی اعتراضات کیے ہیں کہ یہ بڑی عجیب تشریح انہوں نے کی ہے, اور بعض روایتوں سے کی ہے لیکن وہ روایتیں بڑی کمزور ہیں. وقت پورا ہو گیا اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اعتقاد کی گفتگو بھی تاریخ کی طرح سے آدھے گھنٹے میں ہمیشہ نامکمل رہا کرے گی, اور ایک گھنٹہ کم از کم اس کو دینا پڑے گا, اس اعتبار سے بھی کہ بہت کم گفتگو رہ گئی. اس کے بعد گفتگو بڑی تیزی سے آگے بڑھے گی, تو بہتر یہ ہے کہ آئندہ مہینے سے ہم پوری ایک ایک گھنٹے تقریر کر لیا کریں اعتقاد اور تاریخ پر, تاکہ موضوع نامکمل نہ رہ پائے. بہرحال یہاں تک بات پہنچی. عرض کے دو معنی ہیں, علم خدا یا مخلوق خدا. مخلوق کا مطلب پھر کیا ہے؟ کس مخلوق کس انداز سے ہے اس کی تشریح سن لیجیے گا، یہ ذرا عجیب و غریب ہے. ہاں علم خدا کس انداز سے ہے اس کی تشریح انہوں نے وہ کی ہے کہ جو تمام علماء عالم نے تسلیم بھی کی ہے، اور ویسے بھی شیخ زاہد نے کبھی پڑھی بھی ہو اس لیے کہ اس نے آل محمد کی